السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ ہم آپ کے لیے یہ پروگرام فیس بک اور ویب پر بھی پیش کر رہے ہیں. آئیے خبروں سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد انتخابی عمل کے منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں مسلسل سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کو منصفانہ اور آزاد قرار دیتے ہوئے نتائج کے اعلان میں تاخیر کا باعث نئے نظام کو قرار دیتا ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کی وفاق میں متوقع حکومت کو مشکل اور کڑا وقت دینے کے لیے حزب مخالف کی کل جماعتی کانفرنس نے وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے. خیبر پختونخوا میں دیامر اور چلاس میں مبینہ طور پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے لڑکیوں کے متعدد سکولوں کو آگ اور بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے. افغانستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک مسجد میں خودکش حملے میں 22 نمازی ہلاک، جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے. بنگلہ دیش میں 40,000 روہنگیا افراد کو لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. امریکہ کی قومی سلامتی کے لیڈروں نے امریکہ کے وسط مدتی انتخاب میں روس اور ممکنہ طور پر دوسرے عوامل کی طرف سے مداخلت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے سنگاپور میں ملاقات کی ہے، جو ترکی میں زیر حراست پادری کی رہائی کی کوشش کے سلسلے میں ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پچیس جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے اور ایک ہفتے کے بعد انتخابی عمل کے منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. انتخابی نتائج کے مطابق معروف کرکٹر اور اب سیاستدان عمران خان کی جماعت کو کامیابی ملی. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے اسلام آباد میں جمعرات کے روز ملاقات کی اور انتخابات میں دھاندلی کی مذمت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمان میں جائیں گے اور وزیر اعظم کے منصب کے لیے خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار لائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انتخاب منصفانہ اور آزادانہ تھا، لیکن نئے متعارف کیے گئے نظام کی وجہ سے نتائج کے اعلان میں تاخیر ہوئی، جس سے بے قاعدگیوں کا خیال پیدا ہوا. پاکستان کی فوج بھی انتخاب میں کسی نوعیت سے غلط کام کرنے سے انکار کرتی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی کامیابی کی تقریر میں کہا کہ جہاں بھی دھاندلی کا شبہ ہے وہاں وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی حمایت کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے پارٹی کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی کو حزب اختلاف سے کوئی خطرہ نہیں اور ان کے پاس انہیں پارلیمان میں شکست دینے کے لیے مطلوبہ تعداد بھی موجود نہیں. پاکستان میں تحریک انصاف کے وفاق میں متوقع حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حزب مخالف کی کل جماعتی کانفرنس نے وزیر اعظم، پارلیمان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم کا امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون، اسپیکر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے متحدہ مجلس عمل کا امیدوار ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان کا خطرہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 7 روزہ دورہ برطانیہ سے معذرت کی ہے. انہیں برطانیہ میں ورک شاپ میں شرکت کے لیے نامزد کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ 31 جولائی کو جاری شو کاز نوٹس کے باعث دورے پر جانا ممکن نہیں. مجھے اور میری فیملی کو جان کے خطرات ہیں. خطرات اور دباؤ کی کیفیت میں فیملی کو چھوڑ کر برطانیہ نہیں جا سکتا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کرنے سے متعلق ریفرنس کی سماعت جاری ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ایس آئی ایس افسران نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا کہ ان کی مرضی کا بینچ تشکیل دیا جائے اور نواز شریف اور مریم نواز کو انتخاب سے پہلے باہر نہ آنے دیا جائے. اس صورتحال پر پاک فوج کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا، جس پر گزشتہ روز سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو شو کاز نوٹس جاری کیا، جس میں انہیں 28 اگست تک جواب جمع کرانے کو کہا گیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ملحق گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر اور چلاس میں مبینہ طور پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے خواتین کے متعدد سکولوں کو آگ لگا کر اور بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ دیامیر سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی عبد الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مجموعی طور پر 12 سکولوں کو نامعلوم افراد نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو تباہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ سکولوں میں پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے 2 سکول بھی شامل ہیں۔ دیامیر اور چلاس کی انتظامیہ سے بارہا کوشش کے باوجود وائس آف امریکہ کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ میانمار کی اقلیت روہنگیا جنہیں اپنے خلاف فوجی مہم کے سے بچنے کے لیے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں فرار ہونا پڑا تھا، اب انہیں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ ہے شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ حالیہ بارشوں سے ان کے پناہ گزین کیمپوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحلی شہر کاکسس بازار کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہوں نے تقریباً 40,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو ان کیمپوں سے جہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تھا محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں دسیوں ہزاروں سکول طالب علم احتجاج کر رہے ہیں۔ 2 تیز رفتار بسوں کی زد میں آ کر 2 طالب علموں کی ہلاکت کے بعد یہ 5ویں روز کی ہڑتال ہے۔ حکام نے طالب علموں کو یہ احتجاج ختم کرنے کو کہا، جس کی وجہ سے دارالحکومت ڈھاکہ میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور غیر ملکی سفارتخانوں کو سفری انتباہ جاری کرنا پڑا۔ وزارت تعلیم نے ملک بھر میں ہائی اسکولوں کو بند کر دیا اور سڑکوں پر تحفظ کے مطالبات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ احتجاج کے آغاز سے اب تک 300 سے زائد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیڈروں نے وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں شاز ہونے والی ایک مشترکہ شرکت میں روس اور ممکنہ طور پر دوسرے عوامل کی طرف سے امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاہم چند ہی گھنٹے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریلی میں شرکت کی اور ایسا معلوم نہیں ہوا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف کوئی سخت بیان دے رہے ہیں۔ حالانکہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں ملنے والی شہادت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا کی ان رپورٹوں کو افواہ قرار دیا جن کا تعلق امریکی انتخاب میں روس کی مداخلت سے ہے۔ صدر کا یہ بیان قومی سلامتی کے حکام کے بیان سے متضاد ہے۔ ادھر خصوصی کونسل رابرٹ مولر روس کی طرف سے انتخاب میں مداخلت کی چھان بین کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ کہیں ٹرمپ کی 2016 کی انتخابی مہم اور ماسکو کے درمیان کوئی ساز باز رہی ہو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کی ہے، جو ترکی میں زیر حراست امریکی پادری اینڈریو برنسن کی رہائی کی کوشش ہے۔ امریکی پادری کو ترکی میں دہشت گردی کی حمایت کے الزام کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے برنسن کی حراست کی وجہ سے ترک عہدیداروں پر پابندیاں لاگو کر رکھی ہیں اور ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پابندیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکی اور ترک وزراء خارجہ نے سنگاپور میں علاقائی وزراء کے اجلاس سے ہٹ کر ملاقات کی ہے۔ پومپیو نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پادری برنسن وطن واپس لوٹ آئیں۔ انکرا نے امریکہ کی طرف سے ترکی کے وزراء انصاف اور وزیر داخلہ کے جانب کے خلاف پابندیاں لاگو کرنے کی کارروائی پر جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان پابندیوں کا تعلق امریکی پروٹیسٹنٹ پیسٹر اینڈریو برنسن کی حراست سے ہے۔ ترک صدر کے ایک مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ زمبابوے کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے الیکشن کے بعد ہرارے میں تشدد کے واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت اور 14 کے زخمی ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔ ملک کے قومی الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان جلد کر دے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیجیٹل الیکٹرانک کمپنی ایپل نے جمعرات کے روز $1 ٹریلین کے سرمایہ کے ساتھ امریکہ کی سب سے بڑی پبلک کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ایپل کو یہ مقام حاصل کرنے میں لگ بھگ 40 سال کا عرصہ لگا اور اس کامیابی کا سہرا کمپنی کی ایک منفرد پروڈکٹ آئی فون کو جاتا ہے، جس کی دنیا بھر میں مانگ ہے اور اس سے حاصل ہونے والے منافع سے ایپل کو امریکہ کی سب سے زیادہ سرمایہ کی حامل کمپنی کا درجہ دلانے میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ ایپل کے شیئرز میں حالیہ اضافہ اس وقت شروع ہوا جب کمپنی کی جون کی سہ ماہی میں توقع سے زیادہ منافع ظاہر ہوا اور اس نے اپنے $20 ارب کے شیئرز خود سے خرید لیے۔ اور یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اب فیس بک سے ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور اس کے علاوہ ویب پر جو آڈیو اسٹریم کے ذریعے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں وہ بدستور جاری رہیں گی۔ تو آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور رپورٹوں کے ساتھ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور آئیے اب آپ کو خبروں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کچھ رپورٹیں سنواتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ملحق گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر اور چلاس میں مبینہ طور پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے خواتین کے متعدد اسکولوں کو آگ لگا کر اور بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ نامعلوم عسکریت پسندوں نے مجموعی طور پر دونوں اضلاع کے مختلف دیہات میں خواتین کے 12 اسکولوں کو تباہ کیا ہے۔ اسکولوں کو نظر آتش کرنے اور دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے کے تمام واقعات جمعرات کی شب پیش آئے۔ مزید تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ملحق گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر اور چلاس میں مبینہ طور پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے خواتین کی متعدد اسکولوں کو آگ لگا کر اور بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ نامعلوم عسکریت پسندوں نے مجموعی طور پر دونوں اضلاع کے مختلف دیہات میں خواتین کے 12 اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسکولوں کو نظر آتش کرنے اور دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے کے تمام واقعات جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب پیش آئے ہیں۔ دیامیر ہی سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی عبد الرحمان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب گلگت بلتستان کا ضلع ہے دیامیر، اس کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 12 اسکولوں کو شرپسند عناصر نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، جن میں سے 2 اسکول جو ہے اسے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کیا گیا ہے، جبکہ باقی جو 10 اسکول ہیں ان کو آگ لگا کر تباہ کیا گیا ہے۔ اس میں 2 اسکول جو ہیں وہ آرمی کے ہیں، آرمی پبلک اسکول ہیں، جبکہ باقی جو اسکول ہیں وہ سرکاری اسکول ہیں۔
دیامیر چلاس ہی کی انتظامیہ کے عہدیداروں سے بارہا کوششوں کے باوجود رابطہ قائم نہیں ہو سکا، تاہم دیامیر کی ضلع انتظامیہ کے ایک ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم شرپسند افراد نے ضلع دیامیر کے بعد زیر تعمیر اور تکمیر کے قریب اسکولوں کو نشانہ بنایا اور معمولی آگ لگا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مقامی انتظامیہ اور پولیس کی کارروائی کرنے کی صورت میں شرپسند عناصر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بیان کے مطابق اس واقعے کے بعد مقامی انتظامی عہدیداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے ایک ہنگامی اجلاس میں صورتحال سے نمٹنے اور تعلیمی اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اسکولوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کی جلد از جلد گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق گلگت بلتستان کی صوبائی عہدیداروں کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں۔ چند سال قبل عسکریت پسندوں نے یہاں سے متعدد غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کرنے کے بعد بھی قتل کر دیا تھا۔ شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکا میں ایک شیعہ مسجد پر جمعے کی نماز کے دوران ہونے والے خودکش حملے میں 22 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے۔
صوبائی ترجمان راز محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2 مسلح خودکش حملہ آوروں نے مشرقی صوبے پکتیکا کے دارالحکومت گردیز کی ایک مسجد میں داخل ہو کر وہ جمعے کی نماز ادا کرنے والے افراد پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پکتیکا کے محکمہ صحت کے ایک عہدیدار ولایت خان احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زخمی ہونے والے متعدد افراد کو شہر کے 2 اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس دھماکے کی ذمہ داری فی الحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسری طرف افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جنوبی صوبے ہلمت میں واقع طالبان کی ایک جیل پر کارروائی کر کے وہاں پر قید 61 افراد کو بازیاب کروا لیا ہے۔ افغان سیکورٹی فورسز کے ایک علاقائی کمانڈر نے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کاجاکی ضلع سے بازیاب کروائے جانے والے افراد میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ جنرل ولی محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ افراد کئی ماہ سے طالبان کی حراست میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے دوران کئی باغی ہلاک اور زخمی ہوئے جو اس غیر قانونی حراستی مرکز کی حفاظت پر مامور تھے، جبکہ متعدد باغیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے ان کی تعداد نہیں بتائی۔ دوسری طرف افغان اسپیشل فورسز کے ایک ترجمان نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ جن افراد کو طالبان کے حراستی مرکز سے بازیاب کروایا گیا ان میں 4 فوجی اور 15 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ دوسری طرف ایک طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی نے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ حراستی مرکز عام شہریوں کے لیے تھا، جہاں منشیات کے عادی افراد اور ان افراد کو رکھا گیا تھا جو اغوا، ڈاکہ زنی اور دیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ نامہ نگاروں کے نام بھیجے گئے ایک بیان میں احمدی نے کہا کہ جمعرات کی رات حراستی مرکز پر ہونے والی کارروائی افغان اور امریکی فورسز نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں بیرونی مداخلت کے امکانات پر تشویش ہے اور اس کے سدباب کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹسی ویڈاکوسوارا کی رپورٹ میں مزید تفصیلات اسد نذیر سے سنیے۔
جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے انتباہ کیا ہے کہ انتخابات سے قبل ہی روس امریکہ کو کمزور اور منقسم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ وسط مدتی انتخابات میں بیرونی مداخلت پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور وہ ہر قسم کی مداخلت سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈان کورس کہتے ہیں،
ان ریگارڈز ٹو رشن انوالومنٹ ان دی مڈ ٹرم الیکشنز وی کنٹینیو ٹو سی اے پرویسیو میسیجنگ
وسط مدتی انتخابات میں روسی مداخلت کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی جانب سے گمراہ کن پیغامات کا سلسلہ جاری ہے جن کا مقصد امریکہ کو کمزور اور منقسم کرنا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر نیلسن اور جنرل پال نیکاسون نے بھی نامہ نگاروں کو اس کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ انتخابی عمل کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کو اولین ترجیح دی جائے۔ پچھلے ماہ ہیلسنکی میں روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے بظاہر روس کے اس موقف کی طرفداری کی تھی کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت نہیں کی۔ روس کا کہنا ہے کہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس نے کبھی بھی صدر ٹرمپ کی حمایت نہیں کی۔ بعد میں امریکہ میں اس پر سخت تنقید کی گئی اور صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ روس نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی تھی۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کی تجزیہ کار ایلین کیمرک کا کہنا ہے،
دس از ویری ویری سیریس اینڈ اٹ آلسو از دی ڈسٹرکشن آف ٹرسٹ ان آور الیکشن سسٹم بیکاز آف کورس دی وے رشیا میڈلز ان الیکشنز از ٹو،
یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس سے ہمارے انتخابی نظام پر ہمارے اعتماد کو دھچکا لگا ہے کیونکہ روس نے صدارتی انتخابات کے دوران امیدواروں کے بارے میں گمراہ کن اور بعض اوقات مضحکہ خیز خبریں پھیلائیں۔ واضح رہے کہ خصوصی کونسلر رابرٹ مولر اس کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا اظہار ہے کہ اس تفتیش سے محض انہیں بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے جمعے کے روز اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کی ہے جو ترکی میں زیر حراست امریکی پادری اینڈریو برونسن کی رہائی کی کوشش ہے۔ امریکی پادری کو ترکی میں دہشت گردی کی حمایت کی وجہ سے الزامات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے برونسن کی حراست کی وجہ سے ترک عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پابندیاں ناقابل قبول ہیں۔ اور انکرا نے امریکہ کی طرف سے ترکی کے وزرائے انصاف اور داخلہ کے خلاف پابندیاں لاگو کرنے کی کارروائی پر جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان پابندیوں کا تعلق امریکی پروٹیسٹنٹ پیسٹر اینڈریو بروسنن کی حراست سے ہے۔ ترک صدر کے ایک مشیر نے کہا کہ امریکہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
Turkey is
صدر رجب طیب اردوان کے مشیر النور چیوچ کہتے ہیں کہ ترکی نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹرمپ نے ترک امریکہ ان تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے. اب ترکی تمام راستوں کو بند نہیں کر رہا بلکہ انہیں کھلا رکھنے کے لیے کوشاں ہے اور اپنے تعلقات کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی پادری کو ترکی میں فتح اللہ گولن کے پیروکاروں سے رابطے رکھنے کے حوالے سے دہشت گردی اور جاسوسی کے الزامات کا سامنا ہے. گولن امریکہ میں مقیم ہے اور ان پر ترکی میں 2016 میں ہونے والی ناکام بغاوت کا الزام ہے. ترکی ان کو وطن واپس لے جانا چاہتا ہے. گزشتہ ماہ برنسن کو جیل سے ان کی رہائش گاہ میں منتقل کر دیا گیا تھا جو ترکی کی طرف سے خیر سگالی کا اظہار ہے. ترکی کے صدر نے اس تنازع آرائی پر اظہار خیال سے گریز کیا ہے اور پابندیوں کے اعلان کے بعد ٹرمپ پر براہ راست تنقید نہیں کی. صدر امریکہ کے صدر ٹرمپ مسلسل نیوز میڈیا کو حتف تنقید بنا رہے ہیں. جمعرات کو ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ 75% میڈیا جھوٹی خبروں کو مشتہر کرتا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے میڈیا کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ میڈیا نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہیلسنکی میں سربراہی ملاقات کے دوران انہوں نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ نرم رویہ روا رکھا. انہوں نے کہا کہ ان پر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اس موقف کی حمایت نہیں کی کہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کرنے کی باقاعدہ کوشش کی تھی. صدر ٹرمپ نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں پیوٹن کے ساتھ بڑے اچھے اور مناسب طریقے سے پیش آیا اور ہر ایک نے اس کی تعریف کی. پھر دو گھنٹوں کے اندر یہ خبریں گشت کرنے لگیں کہ جیسے وہ چاہتے تھے کہ میں روسٹرم پر کھڑے ہو کر مکے دکھانا شروع کر دوں. وہ چاہتے تھے کہ میں باکسنگ کا مقابلہ شروع کر دوں. میں نے کہا کہ کیا یہی سفارتکاری کا انداز ہوتا ہے. ٹرمپ کی یہ سیاسی ریلی ایک اعتبار سے انتخابی مہم نظر آ رہی تھی اور انہوں نے سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنے ممکنہ مد مقابل امیدواروں کو نشانہ بنایا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے جمعے کے دن اپنے ترک ہم منصب سے اس کوشش میں ملاقات کی کہ حراست میں لیے گئے امریکی پادری کی رہائی عمل میں آ سکے جن پر ترکی کا الزام ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی پشت پناہی کی ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیل رضی احمد رضوی سے سنیے.
ٹرمپ انتظامیہ نے برنسن کی حراست کی وجہ سے ترک عہدیداروں پر تعزیرات عائد کر دی ہیں. ترکی نے کہا ہے کہ تعزیرات ناقابل قبول ہیں. پومپیو نے ترک وزیر خارجہ میولود کاوسوغلو سے سنگاپور میں آسیا کے علاقائی وزراء کی میٹنگ کے موقع پر ملاقات کی. پومپیو نے اخباری نمائندوں کو اس میٹنگ سے پہلے بتایا کہ امریکہ نے ترکی کو انتباہ کیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی برنسن کو رہا کر دے. تاہم اس میٹنگ کے بعد کابو سولو نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ملاقات تعمیری تھی. ترک وزیر خارجہ نے کہا
طبیعی کہ بیر گورشمدے بو کریزلرن یا دا سورونلرن ہیپسینن بیردن چوزولمسی بیکلنمس.
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت تعمیری میٹنگ تھی. ظاہر ہے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ بحران اور تمام مسائل کو محض ایک میٹنگ میں حل کیا جا سکتا ہے. تاہم ہم نے قریبی تعاون مکالمے اور مسائل کے حل کے لیے طریقہ کار کی خاطر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا اور ہم جب اپنے اپنے ملکوں کو لوٹیں گے تو ہم ان مسائل کو حل کرنے اور ان پر کام کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. ہم نے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے. ہم نے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ ہم اپنے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کی خاطر اور پی کے کے، ایڈلب اور دوسرے مسائل کے بارے میں مشترکہ گروپ مانبیج میں طریقہ کار کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی میٹنگ تعمیری ماحول میں ہوئی اور مسائل کو حل کرنے پر مرکوز رہی. سنگاپور میں اس ہفتے آسیا میں اپنے ہم منصبوں سے اپنی ملاقات کے دوران تا توقع ہے کہ پومپیو جنوبی بحیرہ چین کے تنازع میانمار کے راکھین صوبے میں روہنگیا کے بحران اور سائبر سیکورٹی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ جمعرات کے دن پومپیو ملائیشیا میں تھے، ان کے ایشیائی دورے کی یہ پہلی منزل تھی جس میں توقع ہے کہ وہ آزاد تجارت کو فروغ دینے اور شمالی کوریا پر اس بات پر دباؤ ڈالنے کے لیے توجہ مرکوز کریں گے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کر دے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس نے پاکستان کے لیے مختص فوجی امداد میں کٹوتی کر کے اسے 15 کروڑ ڈالر کر دیا ہے، جبکہ یہ رقم 1 ارب ڈالر سے لے کر 750 ملین ڈالر تک دی جاتی رہی۔ اب یہ مسودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دستخطوں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے کیونکہ وہ اسے چین کا قرض اتارنے کے لیے استعمال کرے گا۔ امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بارے میں مختلف تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد میں کمی کیوں کی؟ اس بارے میں پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا کہنا ہے۔
دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو پالیسیز افغانستان میں پرسیو کر رہا ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف کافی جھک چکا ہے، اور اس کے لیے یہ کافی پریشانی کی بات ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسا اہم ملک جو ہے وہ چین کے ساتھ اتنی گہرا اس کا تعلق ہو گیا ہے جو کہ اس کو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے سابق افسر اور اب امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
جو کیپ لگا دی گئی ہے 150 کی، اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک بیسک کوآپریشن تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے، اور وہ صرف اسی اسپیسیفک لیول پہ ایڈ دینا چاہتے ہیں، اسسٹنس دینا چاہتے ہیں، جو کہ بڑی پریسائز اور ایکسپلیسٹ قسم کی آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔
کیا اس کم کی گئی امداد کے پاکستان کی معیشت پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں،
اس کے اکنامک اثرات بڑے لمیٹڈ ہوں گے۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے 300-350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے، اس میں 150 ملین ڈالر بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
اسی سوال کے جواب میں پاکستان ہاؤس کے بانی اور ڈائریکٹر جنرل رانا اطہر جاوید کا کہنا ہے،
کا تو پاکستان کا جو اتنا ہیوج بجٹ ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی گرو ہوئی ہے گزشتہ سالوں میں، مجھے لگتا ہے کہ جب اگر یو ایس یہ سمجھے کہ پاکستان کی ایڈ کم کرنے سے پاکستان کی کوئی اکانومی پہ اثر ہوگا تو میں نہیں یہ ماننے کے لیے تیار، کیونکہ اس کا یہ اتنی بڑی ایڈ کی رقم نہیں ہے۔
تو کیا اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت اسٹریٹجک رہے گی؟ اپنے جواب میں ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن شپ رہ جائے گی وہ صرف پیورلی ٹرانزیکشنل ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپیسیفک قسم کے مقصد ہوں گے جن پہ دونوں مل کے بات کریں گے، اور اس کے بعد ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ان پیسوں کے بیسس پر یہ ٹرانسفر کیا جائے گا بجٹ کے تھرو۔
اس بارے میں رانا اطہر جاوید نے کہا،
ٹرانزیکشن ریلیشن کہہ لیں پاکستان کا اور امریکہ کا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان یو ایس کا کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ امریکہ چاہتا نہیں ہے۔ اب جب امریکہ کو کوئی مسائل پہ درپیش ہوں گے تو وہ ٹیمپرری جو ٹیسٹ قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ورنہ یہ ٹرانزیکشن ریلیشن ہے۔
تو کیا آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ دینے سے باز رکھنے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا؟ تو اس بارے میں جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں،
جی بالکل، وہی پالیسی جو ہے وہ مسلسل وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔
آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کا اس بارے میں کہنا تھا،
اس قسم کے نیرو بائی لیٹرل جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو بالکل انٹرٹین نہیں کیا جاتا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، اور آئی ایم ایف وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بالکل پولیٹیسائز نہیں ہوئی اور نہ ہونا دے گی، چاہیے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے آئی ایم ایف میں بہت سے دوسرے ممالک شامل ہیں جن میں چین جس کا سیکنڈ لارجسٹ کوٹا ہے وہ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے.
پاکستان ہاؤس کے رانا اطہر جاوید نے کہا,
اچھا آئی ایم ایف میں بھی انہوں نے جو اپنی طرف سے آبجیکشن دی ہے اور کہا ہے, ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ یہ انڈیا دینا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ یو ایس ڈسپائٹ آف آل دیٹ پرابلمز کے امریکہ کو جو اس وقت آ رہا ہے دنیا کی سٹیج پہ کہ جس میں ان کی جو ورلڈ پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, فریگمنٹڈ ہو گئی ہے چائنا رشیا کی وجہ سے اور ایران ڈیل کی وجہ سے, تو وہ ابھی ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں, مانیٹری انسٹیٹیوشن میں.
رانا اطہر جاوید کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے بغیر امن قائم نہیں کر سکتا, وہ چاہے دوحا میں براہ راست امن بات چیت ہو یا کہیں اور. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں عام انتخابات کے بعد متعدد سیاسی جماعتیں الیکشن میں اپنی شکست کے لیے ووٹنگ میں دھاندلی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک مظاہرہ کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت محمد ثاقب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کر ان سے ہم تھوڑی دیر کے بعد اس احتجاج کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو آئیے اب ہم پہلے آپ کو خبر سنواتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلی خبروں میں بھی آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے. شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان کا خطرہ ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ سنواتے ہیں.
چیف جسٹس نے یہ بات لاپتہ افراد کے معاملے پر غور کرنے کے لیے ان کی صدارت میں عدالت عظمیٰ میں جمعرات کو ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کہی, جس میں لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن کے سربراہ اور وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. سپریم کورٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ جن افراد کو حراست میں لیا جائے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ساکھ کا خیال کرتے ہوئے ان کے بارے میں پائے جانے والے تاثر کو دور کریں. انسانی حقوق کے موقع غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, تاہم ان کے بقول عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس معاملے کا نوٹس لینا خوش آئند ہے.
حکومتی ادارے پہ کسی عائد ہوتی ہے تو وہ اس کا الزام بتائے اور اس کو عدالت میں پیش کرے, جو قانون کے تحت 24 گھنٹے میں گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے, اور اگر زیادہ اس کی ضرورت ہو کسی الزام میں تو وہ عدالت سے اجازت طلب کرتے ہیں اور ریمانڈ لیتے ہیں عدالت, بغیر اس کے کسی کو غائب نہیں کیا جا سکتا.
واضح رہے کہ حکومت نے 2011 میں سابق جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا, اور کمیشن کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں لاپتہ افراد سے متعلق پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2011 سے لے کر اب تک کمیشن کو 5,000 سے زائد لاپتہ افراد کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں, جن میں 2,500 سے زائد افراد کے معاملات کو نمٹا دیا گیا ہے, جبکہ دیگر 1,800 سے زائد افراد کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. تاہم جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والی ایک سرگرم کارکن آمنہ مسعود جنجوا کہتی ہیں کہ لاپتہ افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ان کے بقول کمیشن نے صرف ان لاپتہ افراد کی تعداد بتائی ہے جن کی شکایات کمیشن کو موصول ہوئیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کی بازیابی کے لیے عدالت عظمیٰ اور دیگر عدالتوں میں درخواستیں دائر کی گئیں. واضح رہی کہ پاکستان میں لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ اور بعض دیگر حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مبینہ جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملک کے انٹیلیجنس ادارے ملوث ہیں, تاہم سیکیورٹی ادارے اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ان واقعات میں کسی طور ملوث نہیں ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے. پاکستان میں عام انتخابات کے بعد متعدد سیاسی جماعتیں الیکشن میں اپنی شکست کے لیے ووٹنگ میں دھاندلی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک مظاہرہ کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی سے محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں, آئیے انہیں سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ثاقب.
جی وعلیکم السلام.
جی ثاقب, بتائیے گا کہ احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ کیا ہے؟
جی دیکھیے کراچی پریس کلب کے باہر یہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شامل جو مختلف جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں جو مبینہ دھاندلی کی گئی ہے در حقیقت وہ ان کو ہرانے کے لیے کی گئی ہے, اور انہوں نے عدالتی انہوں نے اس تمام جو صورتحال ہے اس پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے. اہم رہنما جنہوں نے اب تک خطاب کیا ہے ان میں نصرت طاہر عباسی ہیں, سردار رحیم ہیں, سابق وزیر اعلی سندھ غوث علی شاہ اور دیگر ہیں. انہوں نے خطاب کیا ہے اور کراچی پریس کلب کے باہر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے. سندھ میں بڑے پیمانے پر بقول ان کے ان رہنماؤں کے دھاندلی کی گئی ہے, اور اس دھاندلی کے ذریعے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو شکست دی گئی ہے. سندھ سے قومی اسمبلی کی 61 نشستوں میں سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس صرف 2 نشستوں پر ہی کامیاب ہو پائی, جبکہ 11 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جو نمائندے وہ کامیاب ہوئے ہیں. ان رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ نگراں حکومت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں کو شامل کیا گیا, اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس میں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی, جس کی وجہ سے وہ جو مخالف جماعتیں ہیں وہ ہاری ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے سندھ سے بھاری اکثریت میں جو نشستیں ہیں وہ حاصل کی ہیں, جس پر ان جماعتوں کا الزام یہ ہے کہ یہ دھاندلی کے ذریعے جیتی ہیں اور اس میں مختلف عناصر کی ان کو مدد شامل تھی. تو اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ بھی کل احتجاج کر چکی ہے, اور اس اور ان کے رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ کراچی حیدرآباد اور جو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے.
اچھا ثاقب, اس میں
مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی عدالتی تحقیقات کی جائیں.
تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بات آ رہی ہے,
تمام جماعتوں کی کئی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ استدعا کی گئی ہے کہ ان تمام حلقوں کو کھولا جائے, ان کے بیلٹ پیپرز کو چیک کیا جائے اور دوبارہ گنتی کی جائے. جی
بہت شکریہ. کراچی سے ثاقب ہمارے ساتھ تھے. جیسے ہی تازہ ترین صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے آپ کو ہم اس کے بارے میں رپورٹ سنواتے رہتے ہیں. آئیے اب پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہم بات کریں گے اب افغانستان میں ہونے والے دھماکے کی. بشرطیکے افغانستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران 2 خودکش حملہ آوروں نے اسالٹ رائفلوں کے ساتھ دھاوا بولا, جس کے نتیجے میں 22 نمازی ہلاک جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے. مشرقی صوبے پکتیا کے دارالحکومت گردیز میں مسجد میں داخل ہونے والے حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑانے سے پہلے نمازیوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی. صوبائی پولیس سربراہ راز محمد مانڈوزائی نے وائس آف امریکہ کو یہ بات بتائی ہے. صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر ولایت خان احمد زید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زخمی ہونے والے درجنوں افراد کو 2 ہسپتالوں میں لے جایا گیا. پاکستان سے ملحق سرحد والے صوبے پکتیا میں ہونے والی اس خون ریزی کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. بنگلہ دیش میں ہزاروں ہائی اسکول طلباء کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری رہی. یہ طلباء اپنے 2 ساتھیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, جنہیں ایک تیز رفتار بس نے کچل ڈالا تھا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ. اسد نذیر سے عاصم علی رانا کی رپورٹ آپ کو ہم سنواتے ہیں, جس جو اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. عاصم علی رانا کی رپورٹ سماعت فرمائیے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان کو خطرات کا اظہار کیا ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 7 روزہ دورہ برطانیہ سے معذرت کر لی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطانیہ میں ورکشاپ میں شرکت کے لیے نامزد کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ 31 جولائی کو جاری شو کاز نوٹس کے باعث دورے پر جانا ممکن نہیں. مجھے اور میری فیملی کو جان کے خطرات ہیں. خطرات اور دباؤ کی کیفیت میں فیملی کو چھوڑ کر برطانیہ نہیں جا سکتا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے سرکاری خزانہ سے رقم خرچ کرنے سے متعلق ریفرنس کی سماعت جاری ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کچھ دن قبل راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے خفیہ ادارے ISI کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا, اور کہا تھا کہ ISI افسران نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا کہ ان کی مرضی کا بینچ تشکیل دیا جائے اور نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے پہلے باہر نہ آنے دیا جائے. اس صورتحال پر پاک فوج کی طرف سے ان کے خلاف کاروائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا, جس پر گزشتہ روز سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے, جس میں انہیں 28 اگست تک جواب جمع کروانے کا کہا گیا ہے. علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
آپ سن رہے تھے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اور ان کی جان خاندان کو جان کا خطرہ ہے. اس بارے میں تفصیلی خبر ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں, ابھی آپ نے رپورٹ بھی سنی. اور آئیے اب ہم چلتے ہیں بنگلہ دیش میں, ہزاروں ہائی اسکول طلبا کی ہڑتال کے بارے میں آپ کو سنواتے ہیں ایک رپورٹ مائیکل براؤن کی. اسد نذیر بیان کر رہے ہیں. دراصل اسکول طلبا کی ہڑتال پانچویں روز جاری رہی ہے اور یہ طلبا اپنے ان دو ساتھیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جنہیں ایک تیز رفتار بس نے کچلا تھا. تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
بنگلہ دیش کے سینکڑوں طلبا نے احتجاجی مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں, جبکہ مقامی انتظامیہ نے طلبا سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو ختم کر دیں کیونکہ دارالحکومت تقریباً مفلوج ہو چکا ہے اور غیر ملکیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈھاکے کے سفر سے اجتناب کریں. ایک احتجاجی طالب علم محمد صفت کا کہنا ہے,
আমরা চাচ্ছি ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং খুব দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হোক. আমরা চাচ্ছি না লাইসেন্স বিহীন কোন গাড়ি রাস্তায় চলুক.
ہم چاہتے ہیں کہ حکام سختی سے اس بارے میں اقدامات اٹھائیں. ہم نہیں چاہتے کہ سڑک پر کوئی ایسی گاڑی چلے جس کے ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عام ڈرائیوروں کو بسیں چلانے کی اجازت دی جائے. بنگلہ دیش کی وزارت تعلیم نے ملک کے تمام اسکولوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ طلبہ کے مطالبات پر غور کرے گی. وزارت کا کہنا ہے کہ وہ سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے گی. حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران تقریباً 300 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ بنگلہ دیش کے علاقے کاکسس بازار میں ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ انسانوں کی تجارت کرنے والوں کا شکار ہو جائیں گے جو ان کا جنسی کاروبار اور جبری مشقت کے لیے استحصال کر سکتے ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
کاکسس بازار کے تنگ اور غلیظ کیمپوں میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا نے پناہ لے رکھی ہے. 7 لاکھ سے زیادہ افراد صرف اگست کے بعد سے میانمار میں جبر و تشدد سے بھاگ کر وہاں پہنچے ہیں. افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے ہوئے ان میں سے بیشتر لوگ سوائے اپنے تن پر کپڑوں کے خالی ہاتھ بنگلہ دیش آئے ہیں. ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کی تباہ حالی اور روزگار کے مواقع کے فقدان نے انہیں انسانوں کی تجارت کرنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیاں خاص طور پر اس خطرے سے دوچار ہیں کہ انہیں جنسی کاروبار اور زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تنظیم کے ترجمان پال ڈیلون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خواتین اور حتیٰ کہ 11 سال تک کے بچیوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے کے لیے انسانی تجارت کا شکار ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا,
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you have many young men who are looking for work who are also
ایک پھلتی پھولتی ہوئی گھریلو صنعت موجود ہے جہاں بہت سے نوجوان نوکری کرتے ہیں جنہیں کام کے ایسے ماحول میں جہاں انہیں بہت کم پیسے ملتے ہیں استحصال کا سامنا ہوتا ہے اور جہاں کئی کئی گھنٹوں تک کام کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے. بعض معاملات میں انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے کی باقاعدہ اجازت بھی نہیں دی جاتی. چونکہ جرم کی نوعیت خفیہ ہوتی ہے, یہ تنظیم گزشتہ 10 مہینوں میں صرف 78 ایسے افراد کا پتہ چلا سکی جو انسانی تجارت کا شکار ہوئے. تاہم ترک وطن سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ اصل تعداد کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کی انسانی تجارت سے خطرہ درپیش ہے. ترک وطن سے متعلق اقوام متحدہ کا یہ ادارہ یعنی IOM سب سے بڑی ایجنسی ہے جو کاکسس بازار میں انسانی تجارت کے خلاف جنگ میں رابطے کا کام انجام دے رہی ہے۔ ڈیلون کا کہنا ہے کہ ایجنسی انسانی تجارت کی سرگرمیوں کا قلقم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں تحفظ، بچاؤ کی کاروائیاں اور بچ جانے والوں کو نفسیاتی اور دوسری قسم کی امداد اور قانونی اعانت مہیا کرنا شامل ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
افریقہ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں پائے جانے والے سفید پشت کے گدھ کی آبادی گزشتہ کئی عشروں میں اس حد تک کم ہو گئی کہ ماہرین انہیں معدومی کے خطے سے دو چار جانداروں میں شمار کرنے لگے۔ پاکستان میں ماہرین کا خیال ہے کہ گدھوں کی آبادی کم ہونے کا ایک سبب مال مویشیوں کو دی جانے والی کچھ دوائیں ہیں جن کی باقیات مردار خور پرندوں کی خوراک کا بڑا ذریعہ ہیں، لیکن ایک دہائی سے جاری کوششوں کی بدولت ایسا لگتا ہے کہ گدھوں کی آبادی میں کمی رک گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے گدھوں کی آبادی میں کمی رک گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے۔
عالمی ادارے تحفظ جنگلی حیات نے چھانگا منگا کے جنگل میں گدھوں کی افزائش نسل کا مرکز 2005 میں حکومت پنجاب کے تعاون سے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد تیزی سے غائب ہونے والے سفید پشت والے گدھ کی آبادی میں اضافہ کرنا تھا۔ WWF کی پاکستان میں رابطہ کار وردہ جاوید نے کہا، سفید پشت والا گدھ انتہائی خطرے سے دوچار پرندہ ہے، ہم نے اس گدھ کو یہاں رکھا ہے۔ اس وقت اس مرکز میں 21 گدھ موجود ہیں۔ یہ تھے وردہ جاوید کے الفاظ۔ یہ مرکز 2005 میں قائم کیا گیا، لیکن آبادی میں اضافہ 2016 میں ہوا۔ تب سے اب تک 6 چوزے پیدا ہو چکے ہیں، وہ سب صحت مند ہیں اور اڑنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ پرندوں کی افزائش نسل کی کوششوں کے دوران ماہرین پر انکشاف ہوا کہ سفید پشت والا گدھ شرمیلا پرندہ ہے اور زیادہ لوگوں کے ہاتھ سے کھانا پسند نہیں کرتا۔ وردہ جاوید نے اس بارے میں بتایا،
یہ انسانوں کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی ہیومن انٹرفیئرنس ان کے اکثر اگر کوئی ہیومن انٹرفیئرنس اگر ہو جاتی ہے ان کے ایوری کے ارد گرد، تو یہ کافی کافی دیر تک نیچے اپنی خوراک کے لیے نہیں آتے۔ اس پرپز کے لیے ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل یونیفارم رکھا ہوا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، تاکہ یہ اس پہچان نہ سکیں کہ اس یونیفارم کے پیچھے کون ہے، اور ان کو وہ ایک ہی جیسا ڈیلی کی ان کی روٹین لگے، ایک وائٹ یونیفارم، تاکہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے گھبرائے نہ۔
پاکستانی عام طور پر گدھوں کو ناپسند کرتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مردار خور پرندے نہ ہوں تو مویشیوں کے مردہ جسم اور باقیات سڑ جائیں گی اور بیماریاں پھیلائیں گی، جس سے انسانی صحت اور ماحول کے لیے سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ وردہ جاوید نے کہا، یہ مردہ جانور کھاتے ہیں اور ماحول کو صاف کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ماحول کے تحفظ کا فطری عنصر ہیں۔ یہ تھے وردہ جاوید کے الفاظ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں گدھوں کی آبادی میں کمی کی وجہ مویشیوں کو دی جانے والی درد کش دوا ڈکلوفینک سوڈیم ہے۔ یہ دوا لینے والے مویشی جب مرتے ہیں تو ان کا گوشت کھانے والے گدھ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ WWF کی سفارش پر پاکستانی حکام نے اس دوا پر 2006 میں پابندی لگا دی تھی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دوا کا غیر قانونی استعمال ابھی جاری ہے۔ اس وجہ سے خدشہ ہے کہ پرندوں کو آخر کار آزاد کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے جمعے کے روز خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے تازہ ترین تجارتی پابندیوں کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا تو وہ امریکی مصنوعات پر 60 ارب ڈالر کے محصولات عائد کر دے گا۔ چین کے اس انتباہ سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے سنگاپور میں چین کے اسٹیٹ کاؤنسلر اور وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد پریس کے ساتھ بات نہیں کی گئی اور رپورٹروں کو بات چیت سے پہلے ہی کمرے سے نکل جانے کو کہا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چین امریکہ کے کاروباری رازوں کی چوری بند کرے اور چینی کمپنیوں کو مراد دینا بند کرے، جس کی وجہ سے انہیں ایک غیر منصفانہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں، یاسمین جمیل نے اسے تیار کیا ہے۔ پاکستان میں انتخابات تو ہو گئے لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئے، ان کا تعلق غیر شفافیت سے ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت اور ناقدین کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج میں زیادہ تر رد و بدل پولنگ مکمل ہونے کے بعد نتائج کے درمیان طویل تاخیر کے دوران کی گئی۔ الیکشن کمیشن تاخیر کی ذمہ داری نتائج کی ترسیل کے لیے پہلی بار متعارف کرائے جانے والے الیکٹرانک نظام کی ناکامی پر ڈالتا ہے۔ یہ نظام کس طرح کام کرتے ہیں، اسی بارے میں یاسمین جمیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
نتائج کی ترسیل کے لیے الیکشن کمیشن اور نادرا کے دو الگ الگ نظاموں کو مربوط کیا گیا تھا. یہ سسٹمز کس طرح کام کرتے ہیں اس بارے میں نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ دو سسٹم تھے. ایک ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا جو نادرا نے ای سی پی کی معاونت کے لیے بنایا, اور ایک ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو فارم 45 ہیں ان کی ترسیل کرتا ہے ریزلٹ کو پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر تک لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی. اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ فارم 49 جنریٹ کرتا ہے, اور وہ ایک آف لائن سسٹم ہے, وہ اس کے وہ ایک الگ سسٹم ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اس میں نادرا کا میرے خیال میں رول نہیں تھا. اب یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس اپلیکیشن میں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تحقیقات کرنی چاہیے میرے خیال میں.
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ اگر سسٹمز کی خرابی اس تاخیر کی وجہ تھی تو اس کا پہلے سے مستند ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا, اور اگر کوئی سٹینڈ بائی انتظام نہیں کیا گیا تھا تو یہ بد انتظامی کی نشاندہی کرتا ہے. تاہم اب جبکہ نادرا کا کہنا ہے کہ سسٹم خراب نہیں تھا اور یہ تاخیر ٹیکنیکل نوعیت کی نہیں تھی, تو اس دوران نتائج میں رد و بدل کا امکان موجود تھا, اس لیے اس بارے میں ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا
تو اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. آزادانہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا ادارہ ہو یا ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر وہ تمام لوگ جو اثر انداز ہو سکتے ہوں, اس طرح کس کا کسی نہ کسی انداز میں اس پورے الیکشن کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا, وہ اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں بلکہ آزاد لوگ کریں. اور اس کے بعد اور یہ آزادانہ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اتفاق رائے سے کوئی ایسا ادارہ تحقیق ایسا کمیشن بنے یا کمیٹی بنے جو اس کی تحقیقات کرے, تو جب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی. کیونکہ صرف ڈیلے ہی پرابلم نہیں ہے, اگر صرف ڈیلے پرابلم ہوتی تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ ریزلٹ کچھ دن بعد آ گئے. پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیلے کے ساتھ یہ شک بھی وابستہ ہے کہ یہ جو ریزلٹ ہے اس کے اندر کوئی مینیپولیشن کی گئی ہے, یعنی اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے, جو ریزلٹ بدلے گئے ہیں. یہ تحقیقات ہوگی تو جب تک تحقیقات نہ ہو اس کے بارے میں ماس کے آسارائیاں ہیں, شکوک ہیں, دعوے ہیں اور الزامات ہیں, لیکن حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ کیا وجہ ہے.
اور نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک نادرا کا بھی یہی خیال تھا. انہوں نے کہا
ٹیکنالوجی کو نکال بھی دیں تو فارم 45 اویلیبل ہونا چاہیے تھا, اور جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے کاؤنٹ کر کے اور وہ دے دیتے اور آر او اس میں نکال لیتا نتیجہ. میرا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایبسنس میں بھی ریزلٹ جلدی بنائے جا سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنالوجی کے فیلئر کی وجہ سے نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا سبب بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید کوئی اور وجہ ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں حکم دیا کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر دو, نمبر ایک. نمبر دو, اگر انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے بند کرنے کا بھی حکم دیا تو پھر بھی ریزلٹ میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی, کیونکہ مینولی بھی وہ ریزلٹ جلدی آ سکتے تھے.
آئندہ چند دنوں میں نئی حکومتیں قائم ہو جائیں گی, لیکن نتائج کی تاخیر سے منسلک غیر شفافیت اگلے انتخابات تک چلتی رہے گی. اب یہ انتخابی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نتائج کی ترسیل کا فول پروف سسٹم متعارف کرائیں تاکہ تاخیر غیر شفافیت سے منسلک شکوک و شبہات کا سبب نہ بن سکے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ عوامی جمہوریہ کوریا نے, جسے شمالی کوریا کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے, اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کی ہے. اقوام متحدہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ تعزیرات کا سختی سے نفاذ شمالی کوریا کو مکمل اور حتمی طور پر اور قابل تصدیق انداز میں ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے ہمارے نصب العین کے حصول میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے, جیسا کہ چیئرمین کم جونگ ان نے بھی اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ارکان اور اس اعتبار سے اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں نے مکمل اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات کا مکمل نفاذ کریں گے، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کا احترام جاری رکھیں گے۔
When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearization of North Korea are diminished.
جب تک تعزیرات کا نفاذ نہیں کیا جاتا تب تک ایٹمی ہتھیاروں کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت شمالی کوریا غیر قانونی طور پر پیٹرولیم کی مصنوعات ملک کے اندر اسمگل کر رہا ہے، جو اس سے کہیں زیادہ کی سطح پر ہے جو اقوام متحدہ نے مقرر کی ہے۔ یہ غیر قانونی طریقہ کار ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک تیل منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو سب سے نمایاں طریقہ کار ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے رکن کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک غیر قانونی منتقلی کو روک دیں، اور ہم ان پر اس بات کے لیے بھی زور دیں گے کہ وہ پابندیوں کے نفاذ سے متعلق اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ اس بات پر یقین کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات بارآور ثابت ہو رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے مرکزی بینک کے مطابق شمالی کوریا کی اصل مجموعی قومی پیداوار 3.5% تک گر گئی ہے۔ 1997 کے بعد سے یہ سب سے بڑی کمی تھی، جب شمالی کوریا کو تباہ کن قحط کا سامنا ہوا تھا۔ اس کی بیشتر وجہ یہ تھی کہ گزشتہ اگست میں شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے تعزیرات میں سختی کی گئی، اور چین کی طرف سے تعزیرات کا سخت نفاذ کیا گیا، جس نے شمالی کوریا سے اہم نوعیت کی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی لگا دی۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو توقع ہے کہ ایک دن عوامی جمہوریہ کوریا اقوام متحدہ میں ہمارے درمیان ایک اچھوت نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ممکن ہے، اور صدر ٹرمپ بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم وہاں تک ہمارے پہنچنے کے لیے تعزیرات کا مکمل نفاذ ضروری ہے۔ ہم سبھی کے لیے ایک محفوظ دنیا اور شمالی کوریا کے لیے ایک روشن مستقبل بدستور ہمارا مقصد ہے، اور یہ امید قائم و دائم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس سے پہلے کے پروگرام میں ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں، کچھ خبروں کی سرخیاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد انتخابی عمل کے منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں مسلسل سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کو منصفانہ اور آزاد قرار دیتے ہوئے نتائج کے اعلان میں تاخیر کا باعث نئے نظام کو مرد الزام ٹھہراتا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی وفاق میں متوقع حکومت کو مشکل اور کڑا وقت دینے کے لیے حزب مخالف کی کل جماعتی کانفرنس نے وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیامیر اور چلاس میں مبینہ طور پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے لڑکیوں کے متعدد اسکولوں کو آگ اور بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک مسجد میں خود کش حملے میں 22 نمازی ہلاک، جبکہ 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں 40,000 روہنگیا افراد کو لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیڈروں نے امریکہ کے وسط مدت انتخاب میں روس اور ممکنہ طور پر دوسرے عوامل کی طرف سے مداخلت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکہ اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے سنگاپور میں ملاقات کی ہے، جو ترکی میں زیر حراست پادری کی رہائی کی کوشش کے سلسلے میں ہے، اور چین نے اس صورت میں امریکہ پر محصولات عائد کرنے کا انتباہ کیا ہے اگر امریکہ نے اپنی پابندیوں پر اصرار جاری رکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری آج کا یہ نیوز شو اب ختم ہونے کو ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں یہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک 12 گھنٹے کی نشریات ہماری پیش کی جاتی ہیں۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گیل اور انجینئر سکپ سسک. آپ سے میری ملاقات ہوگی دو اور نیوز بلٹنز میں، اور وہ نیوز بلٹن آپ رات کو 10 بجے اور 11 بجے سن سکیں گے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری. بہجت پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.